یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
شکر ادا کرتے ہیں باری تعالیٰ کا کہ جس نے انسانیت کو بلند کرنے کے لیے، کمال عطا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد محمد والے محمد کو، انسانیت کی ہدایت اور کمال کا وسیلہ قرار دیا۔ خوش نصیبی ہے ان بندگان خدا کے لیے کہ جو اہل بیت سے متمسک ہیں، اہل بیت سے متوسل ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مکتب کہ جس مکتب کے آئمہ آئمہ معصومین ہیں، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جن کے انتخاب کا حق اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا۔ اور ذکر محمد والے محمد اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے، اور ذکر اہل بیت ہے کہ جو انسانیت کو تا قیام قیامت ہدایت دیتی رہے گی، کمال عطا کرتی رہے گی، بلندی عطا کرتی رہے گی۔ یہ ذکر اہل بیت ہے۔ خزان محترم کہ مجالس عزا یا عزاداری سید الشہداء، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا انسانیت کی ہدایت کا کہ اب تا ظہور امام علیہ السلام، درود بھیجے محمد والے محمد، انسانیت اور ہدایت کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ کیوں روشن رہے گی؟ اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء ضمانت ہے اس شمع کی جلنے کی۔ جب تک عزاداری ہوتی رہے گی، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد، سمخراشی کروں گا میں ان کی، بہتر تھا کہ ان سے استفادہ کرتے ہیں ہم بیٹھتے زمین فرش اعضا پر، لیکن بہرحال جو ڈیوٹی ہے اسے ادا کرنا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد، صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضیل سے فرماتے ہیں کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم مجلس برپا کرتے ہو، تم لوگ بیٹھتے ہو اور ہمارے امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، امامت و ولایت کے بارے میں؟ فضیل فرماتے ہیں قل تو نام، کہا یا ابن رسول اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، ہم جمع ہوتے ہیں اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں. سنیں اذان محترم، چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک المجالس احبها، یہ وہ مجالس ہیں جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں.
محمد و آل محمد بلند کر
سلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلک المجالس احبها، یہ وہ مجالس ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک محبوب ہیں. تو بس اذن محترم، محافل تو بہت ہوتی ہیں، مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن آئمہ کے نزدیک وہ محفل اور وہ مجلس مورد محبت قرار پاتی ہے جس میں محمد والے محمد کا ذکر ہوتا ہے. محمد والے اور پھر آمر پر، اور پھر آمر فرماتے ہیں اذان محترم فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، بس تم جو آل محمد کے چاہنے والے ہو، تم جو ہمارے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہو، بس تم ہمارے امر امامت و ولایت کو زندہ کرو. کس طرح سے زندہ کرو؟ انہی مجالس کے ذریعے سے، انہی اہل بیت کی محافل کے ذریعے سے امر امامت و ولایت کو زندہ کرو. اور پھر دعا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر رحمت کرے جو ہمارے امر امامت کو زندہ کرتا ہے. محترم، جو ہم کام اس وقت انجام دے رہے ہیں، یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، یہ امام صادق اور آئمہ اطہار علیہ السلام کی مورد پسند بھی ہے اور ان کے امر کا احیاء بھی ہے، اور جو امر انہوں نے دیا تھا اس کی اطاعت بھی ہے. اور اذان محترم، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے. کیوں اذان محترم؟ اس لیے کہ جب تک آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا، اسلام زندہ و پائندہ رہے گا. ذکر اہل بیت اذان محترم اسلام کی زندگی کی علامت ہے، انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانیت کے کمال کا ذریعہ ہے. اس لیے اذان محترم، آج آپ دیکھ لیتا پوری تاریخ کے اندر جو مکتب زندہ رہا اور معاشرے میں اپنا رول پلے کرتا رہا، سخت ترین حالات میں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ذکر محمد والے محمد ہے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. یہ وہ ذکر ہے جو انسان کی انسانیت کو مرنے نہیں دیتا، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے ضمیر کو دبنے نہیں دیتا. انسان کا ضمیر ہمیشہ بیدار رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد والے محمد کا ذکر یہ تاثیر رکھتا ہے کہ اگر مردے پہ بھی یہ ذکر تلاوت کیا جائے تو وہ مردہ بیدار ہو جائے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا. تو مردہ ضمیر بھی آل محمد کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد. محترم، انشاءاللہ یہ خمسہ مجالس کہ جس کا عنوان ہم نے تشیع اور بصیرت کے عنوان سے قرار دیا، انشاءاللہ اس عنوان کے ذیل میں چند مطالب آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے. محترم، خداوند عالم سورہ یوسف کی 108 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ میرا راستہ ہے، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، کس طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف، یا یہ دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، لیکن یہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہے، بے بصیرتی کے ساتھ نہیں ہے۔ قل ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ حضرت محترم، بصیرت دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص دیندار ہے، دین پر عمل پیرا ہے، اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جو شخص دین پر عمل کرتا ہو اور بے بصیرت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دین پر عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت محترم، یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سارے مسلمان کافر ہیں، فقط میں ہی مسلمان ہوں۔ ایک گروہ ہے جو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، باقی سارے کلمہ گو اور توحید کے ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت ان جیسے نام نہاد اور دعوے دار مسلمانوں کو ہدایت دینے کے لیے صرف یہ آیت کا ایک ٹکڑا کافی ہے کہ قل ہاذہ بس ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، بے بصیرتی کے ساتھ دعوت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور حضرت محترم، تاریخ تشیع آپ اٹھا کر دیکھیں، تشیع میں اور دوسرے مکاتب میں ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ تشیع وہ مکتب ہیں کہ اس کے ماننے والے ہمیشہ بصیرت کے ساتھ حرکت کرتے رہے۔ پوری تاریخ کے اندر یہ جو قافلہ چلا ہے نا مولا علی علیہ السلام سے اور ان کے پیروکاروں سے، با بصیرت لوگوں کا قافلہ ہے، بے بصیرت لوگوں کا قافلہ نہیں ہے۔ جو بے بصیرت ہوا وہ اس قافلے سے جدا ہو گیا، جو با بصیرت ہوا وہ اس قافلے میں چلتا رہا، اور آج یہ قافلہ جو آج ہم تک پہنچا ہے جان محترم، الحمدللہ آج بھی وہ صاحبان بصیرت لوگ زندہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام حقیقی زندہ ہے۔ آج اسلام حقیقی اگر اپنی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ زندہ ہے اور استکبار جہانی کا مقابلہ کر رہا ہے، یزیدان وقت کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ انہی شیعان حیدر کرار جو آل محمد سے، جنہوں نے بصیرت ورثے میں لی ہے، آج ان کی وجہ سے یہ اسلام زندہ ہو پایا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔
یہ بات ہر ایک بات سے پختہ ہے، کھری ہے، خاک در شبیر عروج بشری ہے، اور سن لو در شبیر سے ہٹنے کا نتیجہ، سن لو در شبیر سے ہٹنے کا نتیجہ، بس در بدری در بدری در بدری ہے۔ نعرہ سلوات،
تو زن محترم، بصیرت تشیع کا امتیاز ہے۔ علی کو وہی مانے گا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتا ہو، علی کے حق کا وہی قائل ہوگا کہ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوگی، جس کے دل کی آنکھ بند ہو نا اذان محترم، وہ محمد والے محمد کے نور کو درک نہیں کر سکتا، نور آل محمد وہی درک کر سکتا ہے جس کے دل کی آنکھ کھلی ہو، اور دل کی آنکھ اس کی کھلی ہوگی جس کا دل نورانی ہو، جس کا دل نورانی ہوگا اس کو اذان محترم اللہ بصیرت بھی عطا کرتا ہے، وہ نور آل محمد کو در کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے اذان محترم، لوگ آل محمد کے نزدیک رہتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، آل محمد کے فضائل رسول اللہ کی زبانی اپنے کانوں سے سنے تھے، ان کی علمیت کے بھی قائل تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ قافلے سے جدا ہو گئے، قافلے میں شامل نہ ہو سکے، علی کو تنہا چھوڑ دیا، آل محمد کو تنہا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں تھی، بصیرت ہوتی تو کبھی علی کا ساتھ نہ چھوڑتے، بصیرت ہوتی تو کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑتے۔ بصیرت ہے زانِ محترم جو انسان کو قافلہ حسین میں شامل کرتی ہے، قافلہ علوی میں شامل کرتی ہے، یہ بصیرت ہے جو انسان اور انسانیت کو نجات عطا کرتی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد، بصیرت اور بصارت میں فرق ہے۔ بصارت یہی جو ہماری سر میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں چربی کی، یہ جو دیکھتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بصارت، لیکن بعض چیزیں ہیں جن کا ادراک ان آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے قلب سے ہوتا ہے، وہ جو بعض ادراکات اور بہت بڑے امور ہیں کہ جن کا ادراک اس چربی سے نہیں ہو سکتا، دل سے ہوتا ہے، اس دل سے ہونے والے ادراک کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھ کا کھلا ہونا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں جو میں نے تمہید پیش کی تھی امام صادق علیہ السلام کے قول سے اس کی تائید لے کر آتا ہوں کہ چھٹے امام اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، مومن کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، اور کہا کہ بلکہ ہر انسان کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے مومن کی چاروں آنکھوں کو کھولا ہے جبکہ عام لوگوں کی دو آنکھیں کھلی ہیں، دو آنکھیں بند ہیں۔ پوچھا گیا کہ مولا وہ چار آنکھیں کون سی ہیں؟ کہا دو آنکھیں تو سر میں لگی ہوئی ہیں اور دو آنکھیں دل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو چار آنکھیں عطا فرمائیں، لیکن آل محمد کے چاہنے والوں کو، آل محمد کے شیعوں کی دونوں سر میں لگی ہوئی آنکھوں کو بھی کھولا ہے اور دل کی آنکھوں کو بھی روشن فرمایا ہے۔ ایک دو درود بھیجے محمد والے محمد، تو بس مومن جہاں سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہاں دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت کیا ہوتی ہے زان محترم؟ بصیرت یعنی ایسی آگاہی جو انسان کے درک کو بڑھا دے، انسان کے شعور کو بڑھا دے، انسان تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، انسان حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، انسان ظلمت اور نور کے درمیان ظلمت کو الگ کر دے، حق کو الگ کر دے ایسا انسان بابصیرت انسان ہے. لیکن اگر انسان حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے، ظلمت و نور کے درمیان فرق کو نہ سمجھ سکے، اگر انسان ہدایت اور ضلالت کے فرق کو نہ سمجھ سکے، فتنوں میں اگر انسان فتنوں کا شکار ہو جائے اور حق سے دور ہو جائے، ایسا انسان بے بصیرت انسان ہے، بابصیرت انسان نہیں ہے. تو بصیرت یعنی حق و باطل کو سمجھ جانا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تجزیہ و تحلیل کر سکے انسان، ایسا انسان کہ جو تفکر کے ذریعے سے سمجھ سکے کہ کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے، کہاں اہل حق ہیں اور کہاں اہل باطل ہیں، اور پھر وہ حق کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے، تو ایسا انسان بابصیرت انسان کہلاتا ہے. اور یہی وجہ جانب ہے محترم، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے آل محمد کے چاہنے والے ہمیشہ فتنوں کے اندر، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، جب آمنے سامنے مسلمان مسلمان سے ٹکرایا تو آل محمد کا شیعہ کبھی نہیں گھبرایا، آل محمد کا شیعہ کبھی نہیں گھبرایا. ہاں وہ لوگ ضرور گھبرائے کہ جنہوں نے آل محمد سے دوری اختیار کی، آل محمد کے مکتب پر عمل نہیں کیا، وہ بصیرت سے دور ہو گئے، وہ نور سے دور ہو گئے، وہاں وہ لوگ گھبرا گئے، وہاں وہ پریشان ہو گئے، اور وہاں آل محمد کا ساتھ نہ دے پائے، وہاں ساتھ نہیں دے پائے. لہذا حضرت محترم، بصیرت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو حق و باطل میں تمیز عطا کرتی ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرتی ہے. ایک دو درود بھیجے محمد والے محمد. تو زین محترم، اللہ اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے، قل ہاذہ سبیلی. پہلی بات یہ کہ انبیاء جتنے آئے زین محترم، انہوں نے اپنے راستے کو بھی واضح کیا اور اپنی منزل کو بھی واضح کیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے اور یہ منزل ہے جس کی طرف ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے. تمام کے تمام انبیاء زین محترم، ان کی یہ خصوصیت تھی، اللہ کا یہ حکم تھا کہ آپ نے لوگوں سے کچھ چھپانا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا واضح موقف بیان کرنا ہے، واضح منشور بیان کرنا ہے، منزل واضح کرنی ہے کہ آپ کو کس سمت میں حرکت کرنی. اب دیکھیں، عام جو سیاستدان ہوتے ہیں، دنیاوی لیڈرز ہوتے ہیں، عام طور پر وہ اپنے منشور کو بھی چھپاتے ہیں جو ان کا حقیقی منشور ہے. یعنی ان کے دو منشور ہوتے ہیں، ایک ظاہری منشور ہوتا ہے، ایک باطنی منشور ہوتا ہے، ایک ظاہری دستور ہوتا ہے، ایک باطنی دستور ہوتا ہے. کچھ ظاہری اہداف ہوتے ہیں، کچھ باطنی اہداف ہوتے ہیں. تو جو باطنی اہداف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان کے اندر عدل کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ظاہری منشور ہے، ظاہری اہداف ہے. ہم یہاں پر فرض کر لیجئے لوگوں کو رفاہ دینا چاہتے ہیں، فلاح دینا چاہتے ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں، ہم صحت کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو یہ عام دنیاوی سیاستدانوں کا جو ظاہری فرامین ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتے ہیں، لیکن باطن میں کیا ہوتا ہے؟ باطن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر حکومت مل جائے تو کیا کروں گا میں. آپ سب کو پتا ہے کہ اگر یہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا کریں گے. سب سے پہلے تو انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ کرپشن کیسے کرنی ہے، کن کن شعبوں میں کیسے کیسے کرپشن کرنی ہے، اس کی پوری پلاننگ ان کی تیار ہوتی ہے. کیسے اپنے بینک اکاؤنٹس کو جو سوئس بینک ہیں وہاں کیسے بھرنا ہے ان کو، وہ پہلے سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے. لہذا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن ان کا کچھ اور ہوتا ہے. دستور ظاہری طور پر بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی عدل کی باتیں کرتے ہیں، انصاف کی باتیں کرتے ہیں، طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ملک کو مستقل اور استقلال سے ہمکنار کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری ظاہری باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 20 کروڑ عوام ہوتی ہے اور بجلی کے وعدے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وعدے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سڑکیں بنانے کے وعدے سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اذان محترم، باقی جتنے وعدے ہیں، تعلیم، صحت، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا، ان کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، نہ ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ وہ کچھ کام کرتے ہیں۔ ہاں بجٹ ضرور ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ تو ذرا محترم، عام سیاستدانوں کا پوری تاریخ میں، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، عام طور پہ سیاستدان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام وہ قائدین تھے، وہ آسمانی رہنما تھے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جو کہتے ہو وہی کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اسے ہی بیان کرنا ہے، اور اپنے راستے کو واضح اور روشن کر کے بیان کرنا، بڑی بڑی باتیں نہ کرنا، ان کو بتلا دینا کہ اس راہ میں کتنی مشکلات ہیں، کتنے مصائب تمہیں جھیلنے پڑیں گے، کتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے دنیا سے تمہیں کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے تمہیں جان دینی پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں اسیر ہونا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں دین کی راہ میں ہاتھ پاؤں قلم کرنے پڑے۔ یہ لوگوں کو بتلا دینا، چھپانا کچھ نہیں، جیسے تاریخ میں انبیاء علیہ السلام نے انسانوں سے کچھ نہیں چھپایا، جو تھا وہ بتا دیا۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دعوت اسلام تھی، اب یہ کتنے سادے نعرے کے ساتھ شروع ہوئی، رسول اللہ نے کوئی اقتصاد کا نعرہ نہیں لگایا، کوئی ترقی کا نعرہ نہیں لگایا، کسی کو وزارت دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی غیر، کوئی معبود نہیں ہے، اگر تم یہ کہہ دو تو پھر کیا ہو جائے گا، تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کہا کہ تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو پھر تمہارا اقتصاد بڑا اوپر چلا جائے گا، مملکت بڑی ترقی یافتہ ہو جائے گی اور تمہیں بہت کچھ ملے گا، نہیں۔ اذان محترم، بالکل سادہ سا نعرہ، اور یہاں سے ابتدا ہوئی اسلام کی۔ اذان محترم، وہ جاہلیت کا معاشرہ، دور جاہلیت، جہاں انسانیت پستی میں کھوئی ہوئی تھی، ایسی اذان محترم جہالت کہ جس میں ایک باپ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا، اگر تصور کریں اذان محترم کیسا جاہلانہ معاشرہ ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عرب کے بدو دور جاہلیت کے اندر گندا پانی پیتے تھے، جوہر کا پانی پیتے تھے، نجس غذا کھاتے تھے، تمہاری زندگی سراسر فحش اور گندگی سے بھرپور تھی۔ اس گندی ثقافت کے اندر، اس غیر انسانی معاشرے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، جس میں تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت بن کر آئے، اللہ نے تمہیں محمد کے وسیلے سے ہدایت دی ہے۔ تو ذہن محترم، یہ وہ معاشرہ تھا، اس معاشرے میں جہاں معیارات مادی تھے، دنیاوی تھے، وہاں اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول نے ایک سادہ سا نعرہ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں ذرا محترم، یہ سادہ سا نعرہ تاریخ میں کتنے بڑے انقلاب کا باعث بنا۔ کتنے بڑے انقلاب کا باعث بنا. لہذا زانی محترم لوگوں کے اندر تحول لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سادی سی بات بھی اگر سچ ہو اور حق کے مطابق ہو تو وہ سادی سی بات بھی انقلاب لا سکتی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادی بات کرتے تھے، سادی زندگی گزارتے تھے، عام لوگوں سے عامیانہ انداز سے علمی ہوتی تھی، گہری بات ہوتی تھی لیکن سادی بات ہوتی تھی. کوئی بہت موٹی موٹی باتیں نہیں کرتے تھے، فلسفیانہ گفتگو نہیں کرتے تھے ان سے. دیہاتیوں سے دیہاتیوں کے انداز سے بات کرتے تھے، شہریوں سے شہریوں کے انداز سے بات کرتے تھے، پڑھا لکھا ہو تو اس پڑھے لکھے انداز سے بات کرتے تھے، اگر ان پڑھ ہو تو اس انداز سے بات کرتے تھے. بات حقیقی ہوتی تھی، حق کے مطابق ہوتی تھی لیکن عزیز محترم سادی ہوتی تھی، اس کی بنیادیں علمی ہوتی تھی لیکن سادی ہوتی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی ذہن کے مطابق گفتگو کریں. جتنی اللہ نے ان کو عقل دیے اس کے مطابق ہم ان سے گفتگو کریں. تو زین محترم یہ فرق ہے دنیاوی قائدین میں اور الہی قائدین میں، کہ الہی قائدین اپنی منزل بھی واضح کرتے ہیں، راستہ بھی واضح کرتے ہیں. ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، ان کا منشور ایک ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اسے بیان کرتے ہیں. بس یہاں اللہ حکم دے رہا ہے قل ہاذہ سبیلی، کہہ دو اے نبی ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اب کہاں لے کر جانا ہے؟ اللہ کے راستے پر اللہ تک پہنچنا ہے، کوئی اور ہدف نہیں ہے. بس دعوت اللہ ہونی چاہیے، جو دعوت بھی اللہ سے ہٹ کے ہوگی وہ دعوت باطل دعوت ہے. جو دعوت بھی اللہ کے علاوہ ہو وہ دعوت باطل دعوت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا نا. حضرت محترم دیکھیں، ہم بعض دفعہ اپنے گھر میں کسی مومن کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ بھائی کھانا کھاؤ میرے گھر میں. بعض دفعہ حضرت محترم وہ جو دعوت ہوتی ہے اس میں انسان ایک روب پیدا کرنا چاہتا ہے اس مومن کے دل پر. وہ آئے گا میرے گھر پہ، میرا گھر دیکھے گا بہت بڑا ہے، جب 10 رنگ کے کھانے اس کے سامنے رکھوں گا تو کیا ہوگا، میری شخصیت بلند ہو جائے گی اس کی نگاہ. تو ذرا مطلب یہ دعوت اللہ ہے، یہ نفس پرستی کی دعوت ہے، یہ نفس پرستی کی دعوت ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر آپ سادہ سا کھانا کسی مومن کو کھلاتے ہو، قربت اللہ اس کو بلاتے ہو، اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کی خوشنودی کے لیے، تو زن محترم ایسی دعوت اللہ ہے. یہ تو ایک سادی سی دعوت ہے، مجلس کی دعوت. اگر ہم لوگوں کو مجلس کی دعوت دیں لیکن وہ دعوت دکھاوے کی دعوت ہو کہ بھائی میں اتنا بڑا عالم لے کر آؤں گا، اتنا بڑا ذاکر لے کر آؤں گا، اور جناب ایسا تبرک کروں گا، اور اتنا بڑا ٹینٹ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کے اوپر ایک روب بیٹھے کہ جناب میں کتنا پیسے والا ہوں، کتنا بانفوز ہوں، بڑے بڑے لوگ میری مجلس کے اندر آئے. تو زن محترم یہ مجلس دعوت اللہ نہیں ہے بلکہ دعوت النفس ہے، ہوائی نفس کی خاطر یہ آپ مجلس کر رہے ہو. بظاہر عبادت ہے، لوگوں کو ثواب ملے گا اس عبادت میں آنے کا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ثواب نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امام حسین کی خوشنودی کے لیے مجلس نہیں کی، اپنی واہ واہ اور اپنی شہرت کے لیے مجلس کی. تو آنے والے کو اور ذاکر کو تو ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے بانی مجلس کو ثواب نہ ملے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو خداوند عالم ارشاد فرمائے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے جسے میں اور میرے رفقا اور پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پس عزیزان محترم، پہلی بات یہ کہ دعوت اللہ ہونی چاہیے، کوئی سی بھی دعوت ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو یا سیاسی ہو، ہم سیاسی کام بھی کریں اگر اللہ کے لیے نہ کریں تو وہ کام دنیاوی ہیں الہی نہیں ہے، اجتماعی کام کریں، دینی کام کریں، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہو جائے ایک انسان، اگر اللہ کے لیے شامل نہیں ہوا تو اس کے کام عزیزان محترم ہدر گئے۔ لیکن اگر اللہ کی خاطر، خوشنودی محمد والے محمد کی خاطر اگر وہ ٹرسٹ میں شامل ہوا کہ میں مومنین کی خدمت کروں، مسجد کی خدمت کروں، انتظام میں امام بارگاہ کی خدمت کروں، جو مجلس میں لوگ آئیں گے میں ان کا نوکر بنوں، اگر اس نیت سے ایک انسان انتظامیہ میں شامل ہوتا ہے تو عزیزان محترم اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ وإلا اگر ریاکاری کی خاطر اور شہرت اور نفوذ حاصل کرنے کی خاطر، روابط پیدا کرنے کی خاطر اگر ایک انسان ٹرسٹ میں یا انتظامیہ میں آتا ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو درود بھیجے محمد والے محمد۔ سبیلی ادعو اللہ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ اچھا، یہ دعوت اللہ بھی کب ہوگی؟ جب اس میں بصیرت شامل ہوگی۔ اگر بصیرت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دعوت اللہ نہیں کہلائی۔ دیکھیں، ابن عباس جب مذاکرات کے لیے گئے نا جنگ صفین میں، تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب لوگ ہیں خوارج، عجیب و غریب لوگ۔ کہا کہ کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ جنگ نہروانی میں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ خوارج اس قدر عبادت گزار لوگ ہیں کہ تعجب ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ ان کے ماتھے کے اوپر جیسے اونٹ کے گھٹنوں کے اوپر نشان ہوتا ہے، ایسے سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے، ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اوپر سجدے کر کر کے ہتھیلیاں ابھر چکی ہیں، پاؤں کے گھٹنے ابھر چکے، جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں اس طرح کے ہو گئے۔ کہا عجیب لوگ، اتنی عبادت کرنے کے باوجود، عزیزان محترم آپ سوچیں کہ اس قدر عبادت گزار لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے مقابلے پہ آ جائیں، مولا کے مقابلے پہ آ جائیں، امام کے مقابلے پہ آ جائیں۔ پس عزیزان محترم، اگر دین میں بصیرت نہ ہو تو انسان خوارج میں سے ہو سکتا ہے، خارجی بن سکتا ہے، حق کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ ایک شخص ہاشم ابن عتبہ، عزیزان محترم، اس نے دیکھا جنگ صفین میں، دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ تم میرے مولا کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اہل شام تھا۔ کہا کہ آپ کے مولا کو اس لیے برا بھلا کہہ رہا ہوں چونکہ تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ، بہت معذرت چاہتا ہوں، تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا۔ اور کہا کہ دوسرا سبب کیا ہے؟ کہا دوسرا سبب یہ کہ تیرے مولا نے میرے خلیفہ کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا، مطلب شام سے جنگ لڑنے آیا کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بے نمازی ہیں، نعوذ باللہ، اور مولا علی خلیفہ کے قتل میں شریک ہے۔ یہ شام میں لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا ہوا۔ ایک دفعہ ہاشم ابن عتبہ نے کہا کہ اگر تم اس بات کو قبول کرو میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مولا علی کے پیروکاروں سے، لشکریوں سے ملانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر جان کی امان ہے پھر میں چلتا ہوں۔ کہا چلو، لے کے چلے۔ سب سے پہلے عمار یاسر سے ملایا، کہا کہ یہ عمار یاسر ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ماں اور جن کے باپ نے سب سے پہلے اسلام پر قربانی دی۔ ہمارے عاصر کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے عاصر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے عمار، تقتلو کا فیتن باغیا، کہ اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار کو ایک معیار قرار دیا، میزان قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے زن محترم کہ جب امیر شام کو یہ کہا گیا کہ عمار کو تم نے قتل کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو تم لوگ باغی ہو جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا۔ کہا ہم نے کب قتل کیا؟ یہ تو علی اگر صفین میں عمار کو نہ لاتے تو عمار قتل نہ ہوتے۔ بس باغی گروہ کون ہوا؟ بغاوت تو انہوں نے کی ہے جو عمار کو لے کر آئے ایسے مقام پر کہ جہاں عمار قتل ہو گئے۔ حضرت محترم آپ دیکھیں، عجیب ہے کہ یہ لاجک وہ پیش کرتے ہیں امیر شام، اور اس لاجک کو قبول کرنے والے قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی بے بصیرتی کوئی ہوگی حضرت محترم؟ اب دیکھو، آل محمد علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام جو اول المسلمین، اول المسلمین، بھائی مسلمانوں میں اگر کوئی سب سے پہلا مسلمان تھا تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ سب مانتے ہیں اس بات کو، شیعہ سنی سب مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ چھوٹے تھے، لیکن سب سے پہلا انسان جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ مردوں، البتہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو آل محمد اسلام نہیں لائے تھے جیسے عام مسلمان اسلام لائے تھے، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ جب اسلام نہیں بھی آیا تھا، بعثت رسول سے پہلے ہی رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا ہمارے عاصر کہا کہ دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے عاصر کیا اس جیسا جلیل القدر صحابی بے نمازی کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بے نمازی کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ سر جھکا لیتا ہے، تعجب کرتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتا ہے، اویس قرنی کو ڈھونڈتا ہے، اویس قرنی سے ملاتا ہے، کہتا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ اویس قرنی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عشق رسول میں اپنے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ سے ملنے کے مشتاق تھے اور رسول اللہ ان سے ملنے کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے قرنی وہ ہستی ہیں کہ جو عباد ثمانیہ میں سے ہیں، یعنی آٹھ اس زمانے میں بڑے عبادت گزار تھے، ان میں سے ایک اب ایسے قرنی تھے۔ یعنی اتنے عبادت گزار تھے کہ اگر رکوع میں ہیں تو رات رات بھر رکوع میں گزار دیتے تھے، سجدے میں ہیں تو سجدے میں گزار دیتے تھے، قیام میں ہیں تو قیام میں گزار دیتے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ کہا کہ یہ عباد ثمانیہ میں سے اویس قرنی ہیں، تو کیا اتنا بڑا عبادت گزار انسان کسی بے نمازی کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ سر جھکا لیتا ہے۔ حسن محترم آپ دیکھیں کس طرح سے، اگر انسان، آپ دیکھو دین کے لیے لڑنے آیا تھا نا، وہ دین کی نصرت کے لیے آیا تھا، اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا، لیکن کیسے آیا؟ بے بصیرتی کے ساتھ آیا۔ اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو انسان بظاہر شہادت دے رہا ہوگا لیکن اصل میں وہ ہلاکت ہوگی، بظاہر وہ نصرت دین کے لیے آیا ہوگا لیکن اصل میں وہ دین کی جڑیں کاٹنے آیا ہوگا۔ جو علی سے مقابلے کے لیے آئے وہ دین کی نصرت کے لیے آئے گا یا دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا؟ حضرت محترم بصیرت اتنی ضروری ہے، اور الحمدللہ تاریخ میں آل محمد کے چاہنے والے ہمیشہ بابصیرت رہے۔ بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، انشاءاللہ باقی مطالب کل عرض کروں گا۔ تو حضرت محترم بصیرت آل محمد کا ترہ امتیاز اور ان کے چاہنے والوں کا ترہ امتیاز ہے، اور کربلا کے میدان میں وہی لوگ آئے جو بابصیرت تھے، بے بصیرت لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے۔ حضرت محترم واقعی کربلا عجیب واقعہ ہے، واقعہ نہیں ہے بلکہ مکتب ہے، ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو تا قیام قیامت انسانیت کو بیدار کرتی رہی، اسلام کی حفاظت کرتی رہی، اور میرے مولا حسین نے سب کچھ قربان کیا نا عزادار، میرے مولا حسین نے سب کچھ قربان کیا، اور اس قربانی کا نتیجہ تھا نا کہ میرے مولا سید سجاد اس غم کو بھلا نہیں سکا۔ عزادار 35 سال میرا مولا گریہ کرتا رہا، 35 سال۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ایسی ہستیاں ہیں جتنا وہ گریہ کر گئی نا تاریخ میں کسی نے اتنا گریہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی ہستی حضرت آدم کی ہے، حضرت آدم نے حضرتوں تقریباً 40 سال گریہ کیا، 40 سال، کہ جب جنت سے نکالے گئے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا، 40 سال حضرت آدم نے گریہ کیا۔ دوسری ہستی حضرت یعقوب کی ہے، حضرت یعقوب 40 سال گریہ کرتے رہے، اس قدر گریہ کیا یوسف کے غم میں کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اللہ اکبر، نابینا ہو گئے، جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں لیکن نابینا ہو گئے، اللہ اکبر۔ تیسری ہستی کہ جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ میں گریہ کیا خود یعقوب کے فرزند حضرت یوسف ہے، 21 سال زندان میں گریہ کیا، اللہ اکبر۔ راوی نے پوچھا مولا چوتھی شخصیت کون سی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا؟ کہا وہ میری دادی حضرت زہرا ہے، حضرت کو مولا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، کہا وہ میری دادی حضرت زہرا ہے۔ کہا مولا کتنا گریہ کیا؟ کہا چند مہینے گریہ کیا، روایت میں ہے کہ 75 دن وفات رسول کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہے، قربان جاؤں بیوی آپ کے۔ ادھر راوی کہتا ہے مولا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جتنا تاریخ میں کچھ لوگ رو گئے ان میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں، یہ تو بہت کم روئی ہیں۔ کہا یہاں مدت کو نہ دیکھ، یہاں شدت کو دیکھ، اس شدت سے میری دادی نے گریہ کیا کہ 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے، اجر کو اجر، سارے بال سفید ہو گئے۔ عزاداروں یہ سیدہ تھی نا جو 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، کس چیز نے سیدہ کو بوڑھا کیا تھا؟ سیدہ نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ سیدہ موجود ہیں اور علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، سیدہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ ولایت کی محافظہ عزاداروں، بس راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا بس پانچویں شخصیت کون سی ہے جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ گریہ کیا؟ کہا وہ میرے دادا زین العابدین سید الساجدین ہیں۔ جب بھی پانی آتا تھا گریا فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے پوتے رسول اللہ ارے میرے بابا کو پیاسا مار ڈالا گیا. جب بھی کھانا آتا تھا میرا مولا گریا کیا کرتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ پوتے نے رسولا جایا ارے میرے بابا کو بھوکا مار دیا گیا. حضرت راوی کہتا ہے راوی ایک دفعہ مولا کے گھر میں آیا, مولا کی خدمت میں آیا, دیکھا کہ مولا گھر پہ نہیں ہے. کنیز نے کہا وہ تو باغ میں گئے ہوئے ہیں, تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ آتا ہے راوی باغ میں آتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے پانی بہ رہا ہے. مولا سید سجاد پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے زار زار گریا کر رہے ہیں, زار زار گریا کر رہے ہیں. نزدیک آتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا لوگ تو باغ میں تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ گریا فرما رہے ہیں. سنو, سن سکتے ہو تو سننا. میرے مولا نے کہا جب بھی میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا تو مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے, مجھے الاتش الاتش کی صدایں یاد آ جاتی ہیں. ہائے وہ بچے نہر فرات بہ رہی تھی لیکن ایک پانی کا قطرہ خیمے میں موجود نہیں تھا. اجر اکمل خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے علم حسین کے. حضرت میرے مولا سید سجاد سے کٹا ہوا گوشت نہیں دیکھا جاتا تھا. جب بھی مولا بازار سے گزرتے تھے نا تو قصاب اپنے اپنے ذبیحے کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے. حضرت بس میرا مولا جب ایک دفعہ بازار سے گزرا نا تو ایک قصاب اپنے ذبیحہ کے اوپر کٹے ہوئے گوشت کے اوپر پردہ ڈالنا بھول گیا. بس میرا مولا ایک دفعہ اس قصاب کے پاس گیا اور جا کر کہا قصاب میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. بس جب سوالات کا ذکر آیا نا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. کہ کوئی بات نہیں میرے سوالات کے جوابات دے. بس حضرت مولا نے سوال کیا یہ بتلا دے اے قصاب جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو نے چھری کو تیز کیا تھا, تو نے چھری کو تیز کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کے جد کا حکم ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو چھری کو تیز کر لیا کرو. آپ کے جد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ چھری تیز کرتے ہیں. کہا آپ دوسرے سوال کا جواب دو, جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا تو اس کو پانی پلایا تھا؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کے جد کا حکم ہے کہ جب بھی ذبیحہ کو ذبح کرنے لگو تو اسے پانی ضرور پلا دینا. مولا اس جانور کو پانی پلایا تھا. بس کہا تیسرے سوال کا جواب دو, سن سکتے ہو عزاداروں تو سننا. کہا کہ بس اتنا بتلا دو جب یہ جانور ذبح ہو رہا تھا دوسرا جانور پاس کھڑا ہوا دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جب اس جانور کو ذبح کیا دوسرے جانور کو پاس سے ہٹا لیا بس یہ سننا تھا. سید سجاد نے سینے میں ہاتھ مارا, کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا وہ کربلا میں میرے بابا کو ذبح کرنے والوں ارے نہ چھری کو تیز کیا نہ میرے بابا کو پانی پلایا نہ میری پھوپھی سے چھپایا, ارے 70 قدم کے فاصلے پر علی کی بیٹی زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی, شمر سینے پہ سوار تھا, خنجر چل رہا تھا اور زمین کربلا لرز رہی تھی اور جبرائیل ندا دے رہے تھے الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا بارِ الٰہ تجھے سید مولا سید سجاد کا واسطہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارِ الٰہ تجھے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بارِ الٰہ دنیا بھر میں جہاں کہیں عزادار اور عزاداری میں مشغول ہوں بارِ الٰہ ان کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، صاحبان اولاد کی حفاظت فرما، بارِ الٰہ جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں مخصوصاً مسنگ پرسنس انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بارِ الٰہ یمن بحرین ایران شام نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما، بارِ الٰہ شیخ ابراہیم زرزکی جو اب تک دشمن کی قید میں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، شام میں جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما، عراق کے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین آئمہ کی حفاظت فرما، بارِ الٰہ دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، علماء حقا مراجع کرام کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ملت جعفریہ میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما، ہمیں شعور و بیداری و نظم عطا فرما، بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان شہداء میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔